علاج کرتے ہیں وہاں جسمانی علاج بھی کرتے ہیں. دیکھیے بھی آپ نے سن لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ پڑھیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم چلتے چلتے پڑھیں مقدر تحمل, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کا غصہ تیز ہو تو نیبو نچوڑ کر اسے بھول کے کسی بھی ملا لے ساتھ میں تاکہ مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے, کیونکہ غصہ جو ہے یہ خون کی حرارت سے اور شدت سے پیدا ہوتا ہے. جن کا خون گرم ہے اور مزاج گرم ہے ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. اس لیے حضرت والا نے یہاں پر علاج بھی بتا دیا, روحانی علاج بھی بتایا اور جسمانی علاج بھی بتایا. ایک ڈاکٹر ہیں حضرت کے مرید غالباً, حضرت کے پاس آیا کرتے ہیں تو حضرت نے بتا فرمایا کہ جن کے چہرے میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی. بات یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو نمکین ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے تو ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ بھائی اپنی غذا میں نمک شامل نہ کرو, کیونکہ اگر نمک شامل کرو گے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, اور بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو دماغ کی رگ بھی پڑ سکتی ہے, بریڈ ہیمریج ہو سکتا ہے, اس لیے منع کرتے ہیں. تو جن غذاؤں میں ہو نمک شامل, حضرت نے شیئر کروایا, جن غذاؤں میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے, اور جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. تو دونوں باتیں, جسمانی تدیب تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر غذاؤں میں نمک کے استعمال کرو گے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, اس سے بریڈ ہیمریج ہو سکتا ہے. تو روحانی تدیب بھی یہ کہتے ہیں کہ جن کے چہرے میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی, یعنی اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرو, ان کی طرف دیکھو مت, اس لیے کہ دیکھنے سے تمہارے روح کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں دل تمہارا مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ رب العزت سے کٹ جائے. اللہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے قوی ہوتا ہے, چاہے وہ جہاں ہوں جس حالت میں بھی ہوں اپنا تعلق اللہ سے توڑ دے نہیں, حتیٰ کہ دنیا بھی کام بھی اگر کر رہے ہیں تو تب بھی اللہ رب العزت تعلق ان کا ٹوٹتا نہیں, کیونکہ وہ اس کے قائل ہوتے ہیں کہ دل بیارو دس بکار, دل بیارو دس بکار, دل یار کی طرف ہاتھ کاموں میں مشہور, ہاتھ سے کپڑیاں باندھ رہا ہے, کپڑا کاٹ رہا ہے, دل میں اللہ اللہ کر رہا ہے. اصل تعلق اللہ سے ایسا ہی ہونا چاہیے. حضرت والا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حج کے زمانے میں ایک بچے کو دیکھا جو رو رہا تھا, اس کی ماں بچھڑ گئی تھی, اس سے کسی سیاہ فام افریقی کا بچہ تھا, رو رہا تھا, بلک رہا تھا, بہت سی عورتیں اس کے پاس آئیں جن میں جو ہے وہ سرخ و سفید عورتیں بھی تھیں اور دوسری بھی تھیں, لیکن سب آئی اس کو بہت چپ کرایا لیکن وہ چپ نہیں ہوا, یہاں تک کہ ایک طرف سے اس کی ماں بالکل پاگل بنی ہوئی کالی رکشن ہو آئی, دوڑتی ہوئی بچے کی بےچینی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی, اور آتے اس نے بچے کو گود میں لیا اور بچہ ایک دم چپ ہو گیا. فرمایا بات یہ ہے کہ بچے کو سکون ماں کی گود میں ہی ملتا ہے, حالانکہ کتنی عورتیں پہلے اس کو پیار کر رہی تھی گود میں لے کر, لیکن وہ بچہ چپ نہیں ہو رہا تھا. فرماتے ہیں کہ کاش ہمیں اپنے رب سے ایسی محبت ہو جس طرح ماں اپنے بچے کی گود میں آ کر چپ, جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے چپ ہو جاتا ہے, کاش ہمیں بھی اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت اتنی ہو کہ ان کا نام لیں اور ہمیں سکون مل جائے. ایک شخص نے حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا, اور میں حضرت ذکر کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا اور خاص فائدہ بھی محسوس نہیں ہوتا. فرمایا کہ تو کتنا بڑا ظالم آدمی ہے, اتنے بڑے مالک کے نام لینے کی توفیق ملتی ہے اور کہتا فائدہ نہیں ہوتا, یہ نقد فائدہ ہے کہ اللہ کا نام زبان سے ہم ادا کر دو, اور اس سے بڑھ کر فائدہ کیا چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کا اپنے نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اب مزہ آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے, یہ مقصود نہیں ہے کہ مزہ لینے کے لیے تم اللہ کا نام لیتے ہو. اور پھر حضرت ہمارے حضرت فرمائے کہ عبد اللطف بننا چاہتے ہو یا عبد اللطیف بننا چاہتے ہو, تم تو لطف کے بندہ بننا چاہتے ہو کہ مزے لینے کے لیے کام کرتے ہو, اللہ کا نام لے رہا تو بھی مزے لینے کے لیے کر رہا ہوں, مزہ نہ آئے تو اللہ کا نام نہیں لو. ارے بھائی اللہ کا نام لیتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو, تمہیں مزہ آئے یا نہ آئے, لیکن نقد جو ہے وہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا ہمارے حضرت حکیم بھی ہیں, فرمایا کہ جب ذکر کر رہے ہو نیند آئے سو جاؤ, چھوڑ دو ذکر. اتفاق کی بات ہے کہ چند دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے یہی بات مجھ سے کہی کہ جب بھی ذکر کرنے بیٹھا نیند آتی ہے. میں نے کہا سو جایا کرو, نیند آتی ہو. اور ذہن میں یہ بات آئی کہ حکم یہ ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہو اور پڑھتے پڑھتے نیند آئے تو قرآن مجید اٹھا کے ایک طرف پر سو جاؤ, جب نیند پوری ہو جائے تو اٹھو اور اس کا دوبارہ وضو کرو اور قرآن مجید پڑھ لو. تو الحمدللہ دل کو یہ بات میں نے کہہ تو دی, لیکن پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں ذکر سے متعلق بھی یہ بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی الحمدللہ پھر ایک جگہ کتاب میں یہ بات مل گئی, حضرت والا نہیں کسی کو یہ بات بتلائی. فرمایا کہ جب حضرت رنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آ گئی کہ جب نیند آئے سو جاؤ, اللہ کے نام کو اس وقت چھوڑ دو, لیکن جب نیند پوری ہو جائے پھر اللہ کا نام لو. ہمارے حضرت والا تو خاص طور پر بات کی وہ فرماتے رہتے ہیں کہ ہمارے اعصاب کمزور ہیں, اب قوت ضعیف ہیں, اس لیے اللہ کا ذکر کرو بقدر تحمل. اور اس وقت فرمایا کہ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جن کی عمر تقریباً 80 برس کی تھی, فرمایا حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ دماغ میں بہت ہی گرمی ہے اور خشکی بہت ہے, نیند نہیں آتی. اسی طریقے سے فرمایا کہ بلڈ پریشر بھی ہے. تو حضرت سے تعلق جوڑ لیا تھا ان کے بعد. فرمایا کہ بھی بات یہ ہے, دیکھو اگر تم میری بات مانو تب تو ٹھیک ہے, نہیں مانو تو جہاں جی جائے چلے جاؤ. فرمایا کہ آپ جو فرمائیں گے. کہا کہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھوڑ دو, نہ ذکر کرو اور نہ بہت زیادہ ضربے لگاؤ, بس تمہارا علاج یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھو, وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھو, تو انشاءاللہ ساری زندگی تم تہجد گزار شمار ہو. اور کسی وقت اگر غلطی سے بھول چوک سے وتر پہلے پڑھ لیے نفل نہیں پڑی تو بعد میں بھی پڑھ لو, کوئی حرج نہیں. اور پھر سے یہی فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو, جس میں صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لو, صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لو, یہ ساری نیتیں کر لو, ان شاء اللہ تحجد گزار شمار ہو. اور فرمایا کہ فوری طور پہ ذکر ہو گیا تو چھوڑ چنانچہ. اور یہ کہا کہ عشاء کی نماز پڑھو, وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھو تاکہ رات کو نہ اٹھو پھر اور پھر سو جاؤ, نیند پوری کرو, 6 گھنٹے سے کم ہر دن مت سو. کچھ دن تک حضرت کے کہنے پر عمل کیا تو پھر آئے کہا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے اب میری مشکل ختم ہو گئی اور میرے جو بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا وہ بھی صحیح ہے الحمدللہ. تو بات یہی ہے کہ ہمارے حضرات دشمن نہیں ہیں کسی کے, وہ جو بات بتاتے ہیں ان کا اس کی یہی ہے کہ اس کا جسم بھی صحیح رہے, اس کی روح بھی صحیح رہے. اور خاص طور پر فرماتے ہیں کہ بھائی اگر روٹی نہ کھائے تو فاقہ ہے کہ فرمایا اگر تم ذکر نہیں کرو روح کا فاقہ ہے. کہا کہ جس دن ذکر نہ کرو یعنی روح کا فاقہ ہو جائے تو پھر اس کو جسم کا فاقہ بھی کرو, روح کو کہہ دو, نفس کو کہہ دو کہ بھائی اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو تم روٹی نہیں دوں گا. اس لیے کہ جو روٹی دینے والا ہے جب اس کا نام نہیں لو گے روٹی کس کے نام کی کھاؤ. تو بات یہی ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, ان کی بڑی مہربانی ہے. اس لیے بعض لوگ اس سے چکر میں رہتے ہیں کہ ذکر میں لطف نہیں آ رہا, زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے, نام لیتے رہو, لطف آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں, اس سے بڑا اور کوئی فائدہ ہمیں نہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ اس نام لینے کی برکت سے بھی اللہ رب العزت تمہیں جو ہے بہت کچھ عطا فرما دے. یعنی نام لے رہے ہو لطف نہیں آ رہا لیکن اس کے باوجود لے رہے ہو, اس نام لینے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں عروج عطا فرما دیں گے, روحانی ترقی تمہیں بحرال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم شامل باتوں کو سمجھ کر فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. بات اصل میں آگے تھی اس کی کہ حضرت ہمارے الحمدللہ جسمانی طبیب بھی ہیں, اگر کہ عام طور پر وہ طب انہوں نے چھوڑ دی ہے, یعنی طبیب ہیں تو صحیح لیکن علاج عام طور پہ نہیں کرتے, اتنا حکمت کی دکان کھولی ہے. لیکن الحمدللہ جو دوسری حکمت کی باتیں ہیں وہ فرماتے ہیں, اور اسی طریقے سے روحانی طبیب بہرحال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی.
جب ورد کو گلے سے گلا ہے،
ان کو گلا جو ہے ان کا خراب ہو گیا، تو جب خراب ہو جائے تو پھر گلا ہے، اللہ تعالیٰ گیلا
کرتے ہیں. یہ خیال رکھتا ہوں یہ نہیں کہتے کہ ایک دم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ اکرم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم میرے درد یا درد ناشنا ہو جائے گا، کم سے کم میرے درد یا درد ناشنا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ اکرم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ اکرم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم میرے درد یا درد ناشنا ہو جائے گا، باپ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باپ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باپ خدا ہو جائے گا وہ، باپ خدا ہو جائے گا، باپ خدا ہو جائے گا وہ، باپ خدا ہو جائے گا، باپ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، باپ خدا ہو جائے گا وہ، باپ خدا ہو جائے گا، کم سے کم میرے درد یا درد آشنا ہو جائے گا.
آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم میں گود میں لے کر سنا دیا. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر جب ہوگا، اللہ والوں کی صحبت میں انسان جائے گا تو سکون حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ زمانے بھر کی بے سکونیاں، بے چینیاں، بیتابیاں انشاءاللہ بیتابیاں ختم ہو جائیں، بے چینی چین سے بدل جائے گی اور بے سکونی سکون سے بدل جائے گی. تو یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے. ستائی صاحب جو خود بھی حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ان کا کلام عارفانہ ہوتا ہے، تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ بھی ایک دم میں تو کوئی پارسا نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا کہ جاتے ہی پتہ چلا کہ تقوی کی اعلیٰ معیار اس کو حاصل ہو گیا، جاتے جانے آنے سے، آتے جاتے رہنے سے انشاءاللہ آہستہ 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 منتفی بننا شروع ہو جاتا ہے. آدمی آتا رہے جاتا رہے تو انشاءاللہ طبیعت پر اثرات اس کے آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ایک دفعہ گیا اور اب بس اس کے بعد اب سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بنا کیوں نہیں بس، تو ایسے ایک دم میں نہیں ہوتا. ہمارے ایک ہمارے بھائی رمضان صاحب کی بات ہے، میں نے اپنے بھائی کو مار رہے تھے نہ پڑھنے کی وجہ سے، ان کے والد سادہ آدمی تھے، کہنے لگے بھائی کیا آج ہی آپس بنا کے چھوڑے گا اس کو، تیرے پاس پڑھنے آ گیا تو آج ہی آپس بنا کے چھوڑے گا، مطلب یہ تھا کہ اتنا مار پیٹ رہا ہے اس کو تو میرے پڑھنے کا آہستہ آہستہ بن جائے گا، تو یوز کر آج ہی آپس بنائے گا. اسی طریقے سے ایک دن جو ہے وہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے آدمی یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں اثرات کیوں نہیں ہے. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان شاء اللہ صحبت میں رہنے کی وجہ سے تبدیلی بہرحال آتی، یہ نہیں ہے کہ نہ آئے گی. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے جس کا جیتا ہے دیکھ لے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جو لوگ بھی جاتے ہیں بہرحال اور صحیحوں سے بہتر ہوتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے منع ڈالے، یہ بات میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حامی، یہ بات دل میں کبھی نہ آئے، بلکہ اپنے آپ کو آدمی کمزور سمجھتا رہے. اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی بات سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر چلا دیں تو جو نہیں چل رہے ان کو حقیر مت سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ میں بھی تو ایسے ہی تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ہدایت عطا فرما دی، انشاءاللہ اسے بھی مل جائے گی، اس لیے اسے حقیر مت سمجھو،
ورنہ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے زور سے نہیں ملتا، خدا زاری سے ملتا ہے، خدا زور سے نہیں ملتا زاری سے ملتا ہے، رو پیٹو گڑگڑاؤ آج کے دکھلاؤ تو خدا ملے گا، ایکڑ بن گئے کہ میں ایسا ہوں، میں نے رات کو اتنی تاجد پڑھی، اتنے جہیز مرتبہ درود شریف پڑھا، اتنی مرتبہ یہ کیا، اتنا وہ کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ ناک دکھاؤ اپنی عبادتوں کو، بلکہ کر کے سمجھو میں نے کچھ نہیں کیا، تو انشاء اللہ اس کی قدر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہی معاملہ ہے، جو آج سے دکھاتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، جو کہتا ہے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں تو نہیں سب کچھ کیا، تو اپنے پیروں سے تو چل کے گیا تھا، اللہ اسے اونچا کر، لیکن جو کہے کہ میں نے سب کچھ کیا، اللہ کہتے ہیں تو نے کیا کیا، پیروں میں تھا تھام لیتے تھے تو چل کے جاتا، صحت تجھے نہ دیتے تھے زبان میں رکنا تو بھی تو ذکر کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کرتے ہیں، تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں، تو بہرحال جو لوگ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ایک دم جاتے ہی پارسا ہو جائیں گے، ہاں پارس پتھر ضرور ان کے پاس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ان شاء اللہ چھوتے رہو گے سونا بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں واقعات متقی اور پرہیزگار بنا دے، لیکن عجب سے کبر سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں محفوظ رکھے،
ماں خدا کے پاس جو آتا ہے جاتا ہے، ماں خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، ماں خدا ہو جائے گا وہ، ماں خدا ہو جائے گا، ماں خدا ہو جائے گا وہ، ماں خدا ہو جائے گا، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا،
ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ملنے والوں سے راہ پیدا کرنا، اللہ رب العزت سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہو، تو سلسلے والوں سے اگر ہم سلسلہ رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا سلسلہ بھی اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ رب العزت کا عجیب فادون ہے، آج بھی جہاں جاتا ہے وہی والا کہلاتا ہے، وہ سبزی کی دکان پہ جاتا ہے سبزی بیچتا ہے سبزی والا کہلاتا ہے، حالانکہ وہ سبزی والا خاندانی ہوتا نہیں، لیکن کیونکہ بیچ رہا تو اس لوگ کے سبزی والا فروٹ بیچ رہا تو فروٹ والا، وہ تو اللہ رب العزت اللہ والوں کے پاس آتا جاتا ہے، اللہ کا نام بہت لیتا تو اللہ والا، تو بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ کا نام اپنی زبان سے اپنے دل سے دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اللہ والے ہی لکھے جائیں، اللہ والے تو سبھی ہیں لیکن وہ جن کا تعلق اللہ سے کبھی ہو، تو جب جن لوگوں کا تعلق کبھی ہوتا ہے ان کے پاس آنے جانے سے اللہ رب العزت ہمارا تعلق بھی اپنے سے کبھی فرما دیں، اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سلسلے والوں سے اگر ہمارا تعلق ہوگا، یہ سلسلے سے مطلب یہ کہ جن کا سلسلہ باقاعدہ جس طرح جو ہے وہ حسب نسب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کہاں مل رہا ہے، کوئی صدیقی ہے تو کہتا ہے کہ جا کے میرا سلسلہ ہے نسب سیدنا صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں کچھ مل جاتا ہے، کوئی سید ہے تو کہتا ہے کہ فلاں کچھ میں جا کے میرا سلسلہ ہے نسب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی سلسلے بھی ہیں کہ ہمارے روحانی سلسلہ کہاں تک جا کے ملتا ہے، تو بہرحال یہ سلسلے سے مراد روحانی وہ لوگ ہیں جن کے سلسلے جو اللہ والوں سے ہیں، جب ان کے پاس آؤ گے جاؤ گے تو ان شاء اللہ ہمارا سلسلہ بھی ان سے جڑے گا اور ان کے ذریعے اللہ سے جڑ جائے گا،
سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا،
عربی زبان میں سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں،
سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں. آپ زنجیر کو دیکھتے ہیں ایک کڑی سے دوسری کڑی کے لیے جو چاہے جتنی بھی لمبی چاہے اس کو ہم بنا دیں یہاں تک کے اگر کوئی زنجیر اتنی بڑی کہ ہو کر آسمان تک پہنچ جائے نظارے تو ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس جو سلسلے ہیں یعنی ناموں کا سلسلہ یہ ہمارا اسی طریقے سے پہنچتا ہے. سندات جو ہیں جو ہمیں فلاں حدیث فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے بیان کی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی, اس میں بھی ایک طریقہ ایسا ہے جس کو سلسلہ تو ذات کہا جاتا ہے یعنی سونے کا سلسلہ, سونے کی کڑیوں کا سلسلہ,
یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسا سلسلہ کہ جو سونے کی طرح یعنی سلسلہ الذہب سے مراد وہ ہوتا ہے کہ چند نام ہیں سب سے کم دو تین ناموں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. مثلا عن نافع عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نافع جو غلام ہے عبداللہ بن عمر کے اور عبداللہ بن عمر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. تو اس طرح سے سلسلہ جو ہے کہ تو سب سے کم سلسلہ ہے یعنی سلسلہ الذہب کہتے ہیں اس کو کہ اس میں درمیان میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے جو مجھول ہو. تو اسی لیے سلسلہ بہرحال زنجیر کو کہتے ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ تعلق جس طرح ایک کڑی کو دوسری کڑی سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمیں ہمارا تعلق بھی اسی طرح جڑتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس تعلق کو اپنے جو اس کو چاہنے والے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے.
یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا, یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا, کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا. سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں, سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں, خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا. سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ, سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا.
ماشاء اللہ, اللہ والوں کے پاس جو لوگ آتے ہیں شروع میں ان کی حالت حیات وضع قطع بالکل عجیب سی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ ان کے ساتھ رہتے رہتے کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کی شکل ان کی شکل سے مل رہی ہے, ان کی صورت ان کی صورت سے مل رہی ہے, ان کی ٹوپی ان کی ٹوپی سے مل رہی ہے, ان کی باتیں ان کی باتوں سے مل رہی ہیں. تو ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو کہاں سے آتی ہے, لیکن پھولوں کی صحبت میں رہے گا تو خوشبو بھی پھولوں کی حاصل کرے گا. اللہ والوں کے پاس رہنے سے انسان کی وضع قطع ہے, چال ڈھال ہر چیز بدل جاتی ہے, پھر اس کی باتیں جو ہیں وہ گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہیں کہ جب آدمی کرتا ہے تو چونکہ سلسلہ تو ذہب میں جڑ گیا اس لیے اس کی بات سے جو بات نکلتی ہے اس میں بھی اثر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. تو ہوتا کچھ نہیں شروع میں, لیکن آہستہ آہستہ سن سن کے جس طریقے سے آپ دیکھیں بچہ شروع میں بولتا نہیں ہے, پیدا ہوتے ہی صرف اپنے کان کھلے رکھتا ہے, سنتا رہتا ہے, ماں باپ کی طرف چل کر جاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کیسے بولنا جب شروع کرتا ہے خوب بولتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جائے, ان کی باتیں سنے, ان کے ساتھ چلے, اور ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اتنی صحبت میں رہو کہ ان جیسے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توفیق عطا فرما دے. تو بہرحال یہ ایک تعلق ہے, جتنا جس سے قوی ہوگا آدمی پر اس کا اثر اتنا ہی زیادہ آئے گا.
سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ, سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا. کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے, کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا۔
مجاہدات کی چکی میں جب آدمی پستا ہے اور رگڑے کھاتا ہے تو کچھ بن جاتا ہے۔ دیکھیے ہیرا کچھ بھی نہیں ہوتا بظاہر، دیکھنے میں تو ایک پتھر ہی ہے وہ، لیکن جب جوہری کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کو تراش خراش کر وہ اس کی شکل بناتا ہے، پھر اس کو انگوٹھی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کی چمک دمک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہی کان سے نکال کے پتھر رکھ لے تو کوئی بھی ہیرا ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ خام ہیرا تو ایسا ہی ہوتا ہے تو، لیکن اگر وہ بند کسی کی صحبت میں رہ لے، وہ ہیرا سنار کی صحبت میں چلا جائے، جوہری کی صحبت میں چلا جائے، وہ اس کو تراشتا ہے، خراشتا ہے، اس کی وضاحت درست کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو وہ اس قابل بناتا ہے کہ وہ نگینے میں فٹ ہو جائے، پھر اس کی چمک دمک، پھر اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی وضاحت قطع نہ ہو، تراش خراش تراش کچھ کوئی نہ کرے، ایسے ہی تو پڑے میں بہت، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اسی طریقے سے انسان بھی نا تراشیدہ ہیرا ہے، بغیر صحبت میں گئے ہوئے نا تراشیدہ ہیرا ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا جاتا ہے تو اللہ والے کی صحبت میں رہتے رہتے وہ خود بھی ہیرا بن جاتا ہے، پھر اس کی باتوں سے خوشبو ٹپکتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ حضرت ہمارے حضرت ایک بات بڑی عجیب فرماتے ہیں، آدمی جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ آپ نے چاول کو دیکھا ہوگا، جب تک چاول کچے ہوتے ہیں اس کی خوشبو نہیں پھیلتی، لیکن جب دم لگ جاتا ہے، گلا گھونٹ دے، اور جب تک چاول جو ہے وہ ابھی کچے ہوتے ہیں تو پانی میں تیرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی دم وم ہو گیا تو پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب آدمی بالکل ایسے ہو جائے جیسے کہ چاول، یعنی اس کی بھاپ بھی نکل جائے، دم بھی نکل جائے، بے دم ہو جائے، اب جب ڈھکن کھلے گا تو پورے محلے میں بولیں گے واہ بھائی واہ، کس کے گھر سے خوشبو آ رہی چاولوں کی، بہت ہی زبردست عمدہ قسم کے چاول پکے۔ تو ایسے ہی جب اللہ والوں کی صحبت سے آدمی صحیح فائدہ اٹھائے، یہ یاد رکھیے، صحبت تو بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں لیکن فائدہ ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ واقعتاً فائدہ حاصل کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بن کے نکلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے صحیح صحبت سے فائدہ اٹھایا، تو پھر ان کی خوشبوئیں زمانے میں پھیلتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔
کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا۔
مربع کیسے بنتا ہے؟ حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایک ذمہ دار جو ہے وہ ایک جگہ گیا جہاں مربع کا آملے کا درخت تھا، آملہ جھڑ رہا تھا، گر رہا تھا نیچے، تو اس نے سارا جھاڑوں سے اکٹھا کر لیا۔ تو ایک آملے نے کہا کہ بھائی تو ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو تجھے حکیم کی دکان پہ لے جاؤں گا، پھر وہاں پر جا کر وہ کچھ نہ کچھ تیرا کرے گا، کچھ کرے گا وہ، یعنی تجھے مربع بنائے گا، اور مربع جب بنائے گا تو اس میں کیا کرنا ہے، پہلے اس کا کڑوا کسیلا پانی نکالے گا، سوئیاں چبھوئے گا اس میں، تو کڑوا پانی نکلے گا، سوراخ کرے گا، پھر اس کو شیرے میں ڈالے گا، اور مختلف جو ہے مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر وہ مربع بنے گا۔ اس نے کہا بھائی اتنی تکلیف تو میں نہیں اٹھا سکتا، جو مجھے پڑھا رہنے تھے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے پڑھا رہنے تھے، چھوڑ دیے کچھ عملے۔ اور جنہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں تو لے جا مربع بنیں گے، کیونکہ مربع بنے گا تو کوئی وزیر اعظم کھائے گا، کوئی صدر مملکت کھائے گا، کوئی مفتی اعظم کھائے گا، جو مربع بنیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی کھائے گا، کسی کے دل کو قوت پہنچائیں گے، کسی کے بدن کو۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مربع کے حوالے کیا مربع بننے کے لیے، اور کچھ نے کچھ عاملے ایسے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو پڑا رہنے تھے، ہم یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے جسم میں کوئی سوئی چبھوئے، پڑا رہنے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑے رہو، پھر پڑے پڑے وہیں کالے ہو گئے۔ پھر ایک دن آیا تو کالے تو ہوئے تھے، اس میں جان بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سب کو اس نے بھرا اور بھر کے بوری میں بھر کے ایک دکان میں ایک جگہ پھینک دیا۔ تو یقیناً جن کا مربع بنا تھا ان کو وہ مربع تو کام آئے، لوگوں نے کھایا، ان سے فائدہ حاصل کیا، لیکن یہ بےچارے پڑے رہے، پھر ان کا ہرڑ کا مربع ان سے جو ہے وہ پخانہ دھکیلنے کی خدمت جو ہے وہ جی یعنی قبض کشا تو یہ بھی ہوئے لیکن پھر ان سے یہ خدمت لی گئی, اس سے دل کی خدمت لی گئی کہ دل بنے اور دل کو صحت ملی, اور ان کی جو مربی کے پاس نہیں گئے تو پھر ان کو خدمت تو ان سے بھی لی گئی لیکن ایسے ہی. اب بھائی بات یہ ہے کہ اینٹیں تو ایک ہی تھلے سے نکلتی ہیں نا, کوئی اینٹ جا کے مسجد میں لگ جاتی ہے, کوئی لیٹرین میں لگا دیتے ہیں, دونوں کی قسمت الگ الگ ہے, کسی پر پیشاب کی چھینٹیں پڑتی ہیں اور کسی پر جو ہے وہ عرق و گلاب کی بارش ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو مربع بننے کے لیے کسی مربی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ صاحب میں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا, اب آپ میرے دل کی اصلاح فرمائیے, جو خرابی ہیں مجھ میں سے نکال دیجئے اور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, آپ کے حوالے کرتا ہوں, تو یقیناً جب سامنے آتی رہیں گی کوئی باتیں تو اصلاح ہوتی رہے گی, تو ایک دن مربع بن جائے گا, اور جب مربع بنے گا تو پھر دنیا کو اس سے فائدہ پہنچے گا. تو بس بات یہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے ہی لیکن سب کچھ حاصل ہوتا ہے.
یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا, کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا, پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے, پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے, پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا, پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا, پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے, پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا, کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا. پوچھتے ہیں وہ کہ گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, پوچھتے ہیں وہ کہ گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا, آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا, پوچھتے ہیں وہ کہ گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا.
صحرا میں اگر کوئی آدمی رہتا ہو تو وہاں کیا ملتا ہے, نہ کھانے کو نہ پینے کو, کچھ نہیں ملتا. صحرا اتھر کے لوگوں سے پوچھو انہیں کیا ملتا ہے, تو مجبور ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کہیں اور نہیں ہے اس لیے وہاں رہتے ہیں, لیکن بعض اوقات کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ صحرا چھوڑ کر شہر کے گلشن میں آ جائیں تو یقیناً یہاں کھانے پینے کو ہر چیز میسر ہے. اسی طریقے سے دنیا میں آدمی, دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا کی, اور اللہ والوں کی مثال ایسی ہے جیسے گلشن کی, باغ و بہار جہاں پر ہو, پھل ہوں, فروٹ ہوں, تو آدمی ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہ ملتا ہو آخرت کے اعتبار سے اگر ان میں رہ رہا ہو اور پھر ان کو چھوڑ کر آدمی اپنی صحبت تبدیل کرے اور گلشن اسلام میں آ جائے تو فیصلہ کرنا اس کے لیے خود آسان ہو جائے گا کہ پہلے میں بہار میں تھا یا اب بہار میں ہوں, پہلے مزے میں تھا یا اب مزے میں ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر صحرا چھوڑ دو تو تم خود فیصلہ کر لو گے, کسی اور سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال میرا کہنا تو یہی ہے کہ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور نتیجے میں خود بھی اللہ اللہ کرتا ہے تو اسے جو سکون و اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد میں. دیکھیے آپ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھ لیجیے, اس کے بڑے بڑے اسکینڈلز سامنے آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں آتی ہیں سامنے, آخر وہ کہتا جی مذہب کے اندر آیا ہوں تو مجھے کچھ سکون ملا, ورنہ کوئی ادھر سے لات کھینچ رہا ہے کوئی ادھر سے لات کھینچ رہا ہے. آج ہی آپ جو ہے وہ پڑھ لیجیے اخبار میں, امت میں شعیب اختر کا انٹرویو آیا ہوا کہ صاحب میرے یہ بھی اسکینڈل بنے, یہ بھی میرے ساتھ ہوا, وہ بھی ہوا, سب اس نے کہا سب جھوٹ, لیکن یہ کہ اب میں تھوڑا سا مذہب کے قریب آیا ہوں تو اب مجھے کچھ سکون مل رہا. تو بات یہ کہ آدمی ابھی بھی آنا ہے, بعد میں بھی آنا, پہلے کیوں نہ آ جائے. ایک صاحب تھے تو انہوں نے داڑھی رکھی, میں نے انہیں مبارکباد دی، میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، استقامت دے. کہنے لگا یہ پھوڑا ہو گیا تھا تو اس لیے رکھ لیے. پھوڑا ہو گیا تھا اس کو چھپانے کے لیے رکھ لی. میں نے کہا بھائی تم نے تو سبھی کچھ خراب کر دیا، نیت اگر اچھی کر لیتا اللہ اس کی رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا تو کیا ہی بات ہے، پھوڑا تو چھپ ہی جاتا. نیت کا تو ساری بات ہے نا. تو اس لیے بعض لوگ فیشن کے طور پہ رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ثواب تبھی ملے گا جب ہم اللہ کے حکم اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر رکھیں. ثواب اسی صورت میں. تو اصل بات یہی ہے کہ آدمی ابھی نہیں تو پھر کبھی نہ کبھی آتا ضرور ہے دین کی طرف، مذہب کی طرف، لیکن یہ کہ اس وقت آئے جب کچھ بھی نہ کر سکے، اور ایک وہ ہے کہ جوانی ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے اس کے باوجود آ رہا ہے. تو یہ ہے اصل چیز. تو جوانی اللہ پر لٹائے تو اللہ لٹا دے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی عطا فرماتے ہیں. بقول ہمارے حضرت والا کے کہ اگر تم 17 میں اللہ کے پاس آؤ گے تو پھر 70 میں 17 کا مزہ لوٹو گے. 17 سال اور 18 سال کی عمر میں اگر اللہ رب العزت کے احکام کے پر عمل درآمد کرو گے تو انشاءاللہ جب 70 یا 80 کے ہو گئے تو اس وقت تم 17 اور 18 کے مزے لوگ، یعنی ہر اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بھی. بات یہ کہ اگر بوڑھے ہو گئے 70 سال میں، نماز نہیں پڑھ سکتا پوری، خدا نہ کرے فالج ہو گیا، خدا نہ کرے کوئی اور بیماری مبتلا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر پورا پورا لکھو میاں، یہ عذر جو ہے وہ میں نے بھیجا ہے، یہ بڑھاپا میری طرف سے ہے، یہ 80 برس کا میری طرف سے ہے، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو 17 سال سے میرے پاس آ رہا ہے جا رہا ہے، لہٰذا اس کے اعمال میں کوئی کمی نہ کرو، پورا پورا لکھو. دنیا میں جب ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کہیں چوتھائی کہیں آدھی تنخواہ دیتے ہیں، اللہ میں یہ کہتے ہیں پوری پوری دو، جوانی والی تنخواہ دو جو اس زمانے میں تھی، آج بھی وہی تنخواہ دو، کیونکہ اس نے ہم پہ جوانی لٹائی ہے، ہم اس کو بڑھاپے میں بھی جوانی کے مزے چکھائیں گے. تو بات یہ ہے کہ 17 سال کی برس 17 کی عمر اگر ہم اللہ پر فدا کریں گے تو 70 میں انشاءاللہ 17 کا ہی مزہ آئے گا، اور 80 میں 18 کا مزہ آئے گا، اور بقول حضرت والا اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر 3 بچ جائے گا، 80 میں 3 بچ جائے گا، سمجھ آئی؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ بعد میں آئیں اللہ کی طرف، خوشی خوشی اپنے رب کی طرف آؤ. بعض اوقات ڈنڈا دیتے ہو نا، پھوڑا رکھا تو داڑھی رکھی، وہ بغیر پھوڑے کے رکھ لو بھائی، کیا اس انتظار میں ہو کہ پھوڑا نکلے تو اس کو چھپانے کے لیے ہم رکھیں گے؟ تو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی میں ہم کریں گے کام، تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. باقی دنیا کا کیا ہے یہ تو کہتے ہی رہیں گے، کبھی دنیا کو چین نہیں آتا. بقول حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تم اپنے جسم کے کباب بنا کے کھلا دو، بوٹیاں بنا کے کھلا دو، پھر بھی کسی نے کہنا نمک کم ہے، کسی نے کہنا مرچ کم ہے، دنیا کو کبھی چین نہیں آئے گا. اس لیے ایک کو راضی کر لو اور بے فکر ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے دنیا ساری تم سے راضی ہو جائے گی. اصل ہاں تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے، ابتدا میں تمہیں آزمائش ہوگی، بیوی بھی مخالفت کرے گی، ماں بھی مخالفت کرے گی، بھائی بھی مخالفت کرے گا، بہن بھی آتے جاتے ٹوکے گی کہ مجھے ذرا نیچی شکل لگ رہی اس کی، کیا بن گیا یہ، بالکل دیوانوں کی سی شکل بنا لی ہے. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، بیچارے کی شادی ابھی ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے، تو اس وقت یعنی 2-3 مہینے ہوئے شادی ہوئے، تو بیچارہ میرے پاس آیا تو اس وقت جب نکاح ہوا تھا تو واقعی اس وقت اس کو داڑھی تو تھی لیکن چھوٹی چھوٹی سی تھی، اب جب آیا تو ماشاءاللہ پوری داڑھی تھی، خوشی بھی ہوئی بڑی. تو کہنے لگا جی وہ بیوی بھی کہتی ہے اور وہ اس کے گھر والے بھی سب کہتے ہیں کہ اب تو تم طالبان نظر آتے ہو، جب تم نے نکاح کیا تھا جب تو تمہاری اتنی بڑی داڑھی نہیں تھی، اب تو تم طالبان نظر آتے ہو. تو مطلب یہ بھی اعتراض کی بات ہے. تو یہ اعتراضات تو ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ نے استقامت دکھلائی تو انشاءاللہ پھر وہ آپ پر اعتراض نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ ان کے کہنے کے مطابق کرتے رہے تو کہیں گے بھائی ایسا ہی ہے، کبھی رکھ لیتا کبھی کٹوا دیتا، اس کا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے استقامت دکھائی کہتے نہیں بھائی یہ ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اس نے قدم رکھا ہے، تو بڑا فرق ہوتا ہے اس سے. تو کل جو تمہیں تمہاری شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، اب تمہارے پاس آئیں گے بھائی صاحب دعا کر دیجیے گا، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، تو وہ دعائیں کرانے کے لیے آئیں گے. وجہ کیا ہے کہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ قدم رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے استقامت کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کٹ ملا نہیں ہے، صحیح ملا ہے. تو اس نے ادھر ادھر کٹ نہیں مار رہا ہے بلکہ صحیح چل رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے. بہرحال یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں پھر یہ عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ہماری غلط حکمت عملی کی وجہ سے اور مصلحت کو ہم نہیں دیکھتے، اس کی بنا پر اپنے گھر والوں سے رویے اچھے نہیں رکھتے، تو یہ مناسب نہیں ہے. دین میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے چہرے پر کرختگی آ جائے، ہم لوگوں سے اخلاق برتنا چھوڑ دیں، ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت نہ کریں یا اپنے بہن بھائیوں کو صحیح حق ادا نہ کریں، یہ ہرگز نہیں ہے. بعض لوگ دین پہ آئے اور ایک دم ایسے خشکے بن جاتے ہیں کہ جسے ہمارا دین ایسے ہی سکھاتا ہے، تو وہ دیندار نہیں ہوتے صحیح معنی میں، صحیح اصلاح بھی نہیں ہوتی ان کی، ادھورے لوگ ہوتے ہیں. ورنہ دیندار آدمی تو یہ ہے کہ گھر میں آئے تو اس کی ماں بھی خوش، بہن بھی خوش، بھائی بھی خوش، بیوی بھی خوش کہ کبھی یہ میرے انتہائی شفیق بھائی ہیں، مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بیوی گئے کہ واقعی یہ میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں مطلب اسی وقت ہوں گی جب ہم صحیح معنی میں دیندار بنیں، ورنہ تو پھر دینداری صرف نام کی رہ جائے گی اور بدنام کرنے والے بن جائیں گے کہ میاں چھوڑو ہم جانتے ہیں کیسا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھیں، اگر ہم نے صحیح دیندار اپنے آپ کو نہ بنایا، صرف نام کے دیندار رہے، تو اس سے کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، فیض بھی نہیں پہنچتا، بلکہ سب سے بڑھ کر دینداری کو نقصان پہنچتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ایسا دیندار نہ بنائیں کہ جس سے دوسروں کو اذیت و تکلیف پہنچے، بلکہ ہم دوسروں کے لیے خیر خواہ بنیں، حقیقی معنی میں ان کے ہمدرد بنیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں کہ انہیں پتہ چلے کہ واقعی ہمارا ہمدرد. مجھے یاد ہے ہمارے سامنے یاسر اپارٹمنٹ میں، آپ کو یاد ہوگا ایک بچہ کرن لگنے سے مر گیا تھا بےچارا. تو اس کے والد کے پاس پھر جو مقامی لوگ تھے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی اور بھی دو تین ہمارے ساتھی تھے، ان کے گئے، ان کے دکھ درد میں کام آئے، ہاتھ بٹایا اور بےچارے آتے جاتے رہے. ماشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانچوں وقت کے نمازی بن گئے، مسجد میں آمد درست بڑھ گئی. جو پہلے ان کو دشمن سمجھتے تھے، اب ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے. تو یقین اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ یہ سب کام کرنے کی توفیق دے. دکھلاوا مقصد نہ ہو، مقصد تو حقیقی معنی میں یہ ہو کہ بھئی ہم دوسرے مسلمان کے خیر خواہ ہیں، ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کتنا رہ گیا؟ چلو.
پوچھتے ہیں وہ کہ گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا. میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑ لگتی ہیں آج، میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑ لگتی ہیں آج، کل ہی تائب دیکھنا خود فیصلہ ہو جائے گا، کل ہی تائب دیکھنا خود فیصلہ ہو جائے گا. میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑ لگتی ہیں آج، کل ہی تائب دیکھنا خود فیصلہ ہو جائے گا. سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم دے درد یا درد آشنا ہو جائے گا، کم سے کم دے درد یا درد آشنا ہو جائے گا.
فیصلے سے مراد ہے قیامت کے دن. آج جن کو لوگ دیوانے کی بڑھ کہتے ہیں، لیکن کل جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اس وقت فیصلہ ہوگا کہ جو باتیں ہم کہتے تھے وہ صحیح تھیں یا غلط. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرما دے. بس اب الحمدللہ نظم کے ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو گئیں، اس لیے اب ذکر کر. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا الیک اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وفعل وعمل ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول وفعل وعمل اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری مغفرت کاملہ فرما اے اللہ ہماری مغفرت کاملہ فرما یا اللہ ہماری مغفرت کاملہ فرما یا رب البیت العتیق عاتق رقابنا من النار یا رب البیت العتیق عاتق رقابنا من النار یا رب البیت العتیق عاتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب اولادنا ورقاب امهاتنا وازواجنا واحبابنا من النار اے اللہ اپنا فضل فرما دے کرم فرما دے عافیت نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے اے اللہ اپنی آغوش رحمت میں ہمیں چھپا لے یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں اے اللہ بلا شبہ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ اے کریم آقا ہم پر رحم فرما دے کرم فرما دے اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو اے اللہ دور فرما دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے اے اللہ یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں خواتین آئی ہوئی ہیں اپنے فضل خاص سے اللہ جس کو جو بیماری ہے روحانی یا جسمانی اپنے فضل خاص سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما ہم سے جن جن حضرات نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما اے اللہ آپس کے ناچاقیوں سے ہمیں بچا لے دشمنیوں سے بچا لے یا اللہ اسی طرح ہمارے عزیز اور رشتہ داروں میں آپس میں محبت عطا فرما دے اے اللہ باہم شیر و شکر فرما دے اے اللہ کسی کو ہم میں سے کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما رسوا نہ فرما اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما اے اللہ ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرما اے اللہ ہمارے سارے کام اپنے فضل کرم سے عافیت کے ساتھ اے اللہ انجام پذیر ہو جائیں اے اللہ ہماری جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما دے اے اللہ ہمارے نیک ارادوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے نیک ارادوں میں برکت عطا فرما یا اللہ اپنا فضل فرما اور کرم فرما اے اللہ ہم جو حضرات یہاں موجود نہیں ہیں اے اللہ جو ان کو بھی یا اللہ اپنے فضل خاص سے نواز دیجئے یا اللہ ان کی جائز حاجتیں بھی پوری فرما دے پریشانیاں دور فرما دے مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے ہمارے بھائی یوسف صاحب ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا اسی طرح سے ایک اور صاحب ہماری مسجد کبریا کے نمازی اے اللہ ان کی بھی مغفرت کاملہ فرما اسی طرح ہمارے عزیز رشتہ دار والدین جو بھی دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے سب کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے اے اللہ ایک صاحب کومے میں ہیں کافی دنوں سے دعا فرمائے اے اللہ انہیں صحت عطا فرما دے اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے بعض نمازی بیمار ہیں ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے لیکن اب بیماریوں کی وجہ سے ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے کلیم صاحب ہیں وہ صبح فجر کی نماز میں آج کل نہیں آ پا رہے اسی طرح اکبر صاحب ہیں وہ بیمار ہیں اور بھی بہت سے ہمارے نمازی ہیں اللہ تو اپنے فضل سے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے یہ مصائب کو دور فرما دے اے اللہ اسی طریقے سے ہماری بہت سی بچیاں بیٹیاں ہیں یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا ہے اے اللہ ان کے جوڑ کے رشتے اے اللہ فرما دے اے اللہ بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت والے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہیں اس وجہ سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ بہت سی بچیوں کے والدین پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ لاہور میں ایک محترمہ ہے، ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ان کے لیے جوڑ کے رشتے کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ عافیت کا اور خیر کا رشتہ عطا فرما دے، وہ والدین ان کی فکر میں گھل رہے ہیں، پریشان ہیں، دعا فرمائیے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو اپنے جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں وہاں کا سکون عطا فرما دے، وہاں کی خوشی عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں، ایسے ہی خواتین کو توفیق عطا فرما کہ اپنے مردوں کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ کریں، یا اللہ دونوں کو ہدایت عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بیماریوں کو اے اللہ دھو ڈالیے، دور فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بعض دوست احباب ہیں ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں جو اس وقت زبان پر نہیں آتی لیکن ذہن میں اور دل میں ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں اپنے فضل خاص سے جو مانگی ہیں وہ بھی اور جو نہیں مانگی وہ بھی سب پورا فرما دے، اور جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما دے، عروج عطا فرما دے، یقیناً ہماری بدعمالیوں کے سبب یا اللہ آج ہم پٹ رہے ہیں، اے اللہ تیری نافرمانیاں چونکہ کر رہے ہیں قدم قدم پر، اے اللہ تجھے ناراض کر رکھا ہے، اے اللہ جس کے نتیجے میں ہمیں وہ عروج حاصل نہیں ہو رہا جو آپ نے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم اے اللہ آج ہمارے دلوں میں کافروں کی یہود و نصارہ کی حنود کی ہیبت اور روب بیٹھ گیا، اے اللہ ورنہ ان کے دل ہمارے روب سے کپاتے تھے، اے اللہ یقیناً یہ تجھ سے دوری کا نتیجہ ہے، لا تعلقی کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں جو بچے پس رہے ہیں ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ چاہے وہ سندھ میں ہوں، پنجاب میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، یا سرحد میں ہوں، قبائلی علاقوں میں یا اللہ جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اسی طریقے سے عراق کے مسلمان ہیں، یا افغانستان کے مسلمان ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمان ہیں، ان کی مدد فرما یا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اے اللہ نوجوان ہیں، اپنے فضل خاص سے ان کی مدد فرما، اے اللہ انہیں عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے بچا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جارح کو اے اللہ خائب و خاسر فرما، اے اللہ خائب و خاسر فرما، یا اللہ تو اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں پھر سے مسلمانوں کا عروج دیکھنا نصیب فرما دے، اے اللہ قبلہ اول کو مسلمانوں کو لوٹا دیجئے، ہم میں اتنی قوت اور طاقت پیدا فرما دے کہ یا اللہ ہم اپنا قبلہ اول کفار کے ہاتھوں سے، یہودیوں کے ہاتھوں سے لے سکیں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، شاد و شان و شوکت عطا فرما، اے اللہ دین پر چلنے والا بنا، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔